سایہ امس و امان میں محفوظ فرمائے، آپ اپنی سلامتی کے لیے اور جمیع مومنین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے. سید الشہداء علیہ السلام نے قیام مقدس کربلا کے آغاز میں مدینہ روانگی سے پہلے اپنے بھائی جناب محمد ابن حنفیہ کے سامنے اپنے قیام کا مقصد ایک وصیت نامے کی صورت میں بیان فرمایا ہے، جسے تحریر کر کے مکتوب شکل میں اپنے بھائی کو عنایت فرمایا، اور یہ وصیت نامہ در حقیقت اپنے تمام پیروکاروں کے نام، تمام شیعیان عالم کے نام اور قیامت تک آنے والی انسانیت و بشریت کے نام ہے. اس وصیت نامہ میں امام علیہ السلام نے اپنے قیام کے مقصد کو واضح کیا. پہلے یہ فرمایا کہ میں شر پھیلانے، ظلم ڈھانے، ستم کرنے اور فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. یہ جملات اس لیے بیان فرمائے کہ جب امت شعور کے لحاظ سے اتنی گھٹیا ہو جائے، پست ہو جائے کہ اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر یزید جیسا ناسور ان کا حکمران بن جائے، ایسے میں امتیں اور قومیں یہ فیصلہ نہیں کر پاتی اور یہ تشخیص نہیں دے سکتی کہ آئمہ نے جو قیام کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں. وہی مشکل جو پوری تاریخ میں ہمیشہ اہل حق کو اور خصوصاً رہبران حق کو درپیش رہی ہے. اس وصیت نامے کا آغاز ان الفاظ سے فرمانا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں شر پھیلانے نہیں جا رہا، فساد کرنے نہیں جا رہا، ظلم ڈھانے نہیں جا رہا، حالات خراب کرنے نہیں جا رہا، ہرج و مرج پیدا کرنے نہیں جا رہا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرے قیام کا مقصد اصلاح امت جد ہے، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. آج یہی سوال اور یہی وضاحت دوبارہ کرنا پڑ رہی ہے. اس سلسلے کے لیے جس کا نام آزاداری ہے، وہ در حقیقت جو استمرار قیام مقدس کربلا ہے، سید الشہداء علیہ السلام نے جو قیام انجام دیا اور جو قربانیاں پیش کی، جن سوالات سے اس وقت یہ قیام اور یہ قربانیاں دوچار ہوئیں اور امام علیہ السلام نے ان کا جواب دیا، وہی آج سلسلہ عزا کے بارے میں اٹھایا گیا ہے اور اٹھایا جا رہا ہے. البتہ مدتوں سے و سالوں سے اس طرح کی ذہنیت موجود تھی، لیکن اس وقت چونکہ مواصلاتی وسائل میڈیا کی شکل میں زیادہ ہو گئے ہیں، وہ کثرت سے ہو گئے ہیں، لہذا ایک عمدی کوشش یہ انجام دی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس موضوع کے متعلق لوگوں کے ذہنوں کو الجھایا جائے. وہ لوگ جو اعضاء میں شریک ہیں، جو برپا کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال اٹھایا جائے، اور وہ لوگ جو سلسلہ اعضاء کے برپا کرنے سے متاثر ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال اٹھایا جائے، اور ان کے ذہنوں میں بھی حتیٰ اٹھایا جائے جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے ذہنوں میں بھی اور ان کی ذہنیت کو تقویت پہنچائی جائے جو اس سلسلہ کے مخالف ہیں و دشمن. عزاداری کو جو عناوین دیے جا رہے ہیں وہ یہ کہ یہ بھی ایک طرح کا ہرج و مرج ہے، شہر کے امن کو خراب کرنا ہے، شہر کے معمولات کو بگاڑنا ہے، شہری انتظامات میں خلل اندازی ہے، لوگوں کے معمولات میں رخنہ اندازی ہے. لوگ اپنے چین سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی انجام دے رہے ہوتے ہیں، اپنے معمول کے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ ایک فرقہ و ایک طبقہ بنام اعضاء، اعضاء کا انداز بھی ایسا اپناتا ہے جس کے لیے پورے شہر کو بند کرنا پڑتا ہے، تمام حکومتی وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں، یہ خود بھی کام کاج و ہر کچھ چھوڑ کر کچھ مدت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص و وقف کر دیتے ہیں عزاداری کے لیے، اور ساتھ یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، جتنا اس پہ خرچ ہوتا ہے، جتنا اس کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، جتنا اس کے لیے اہتمام برتا جاتا ہے، اس سب کو اگر دیکھا جائے اور اس کے نتیجے کو دیکھا جائے کہ نتیجہ اس سب کا کیا ہوتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے، ملک کے لیے کیا فائدہ ہے، قوم کے لیے کیا فائدہ ہے، محلے کے لیے کیا فائدہ ہے، لوگوں کے دین و مذہب کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے، سارے محاسبات جو آئے دن ان کو چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، میڈیا کے اوپر تبصرے کروائے جاتے ہیں، چند آدمیوں کو بٹھا لیتے ہیں اس کام کا دفاع کریں، چند آدمیوں کو بٹھاتے ہیں اس پر تنقید کریں، اس کا جائزہ لیں، اس کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں، اس کی ضرورت کیا ہے، اور خصوصاً اس پرخطر ماحول اور دور کے اندر کہ جب سب کی جانوں کو خطرہ ہے، وہ خصوصاً عزاداروں کی جانوں کو خطرہ ہے، ایسے میں آیا یہ عمل جاری رکھنا اور انجام دینا ضروری ہے. یہ سوالات جو اس وقت اس موضوع سے متعلق اٹھائے جاتے ہیں، اور بعض سننے والے جو تبصرے سنتے ہیں یا بعض اوقات پڑھتے ہیں یا کسی ٹی وی چینل سے کوئی مذاکرہ سنتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ واقعاً اس چیز کی کیا ضرورت ہے. اگر رونا ہے، رونے کا بہترین طریقہ اپنے عزا خانوں کے اندر رہ کر، اپنے گھروں کے اندر رہ کر بیٹھ کے آرام سے ایک پرسکون ماحول کے اندر اگر سوگواری کی جائے، عزاداری کی جائے، تو زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ باہر آئے، سڑکوں پہ آئیں، چوکوں پہ آئیں، روڈ پہ آئیں، شہر کا نظام سارا معطل ہو، اور ساری حکومتی مشینری فقط جلوس کو اپنے مقصد تک پہنچانے میں صرف اور اتنا خرچہ، اس کی ضرورت کیا ہے؟ وحتی بعض عزادار بھی اس مسئلے میں اگر متفق نہ ہو ایسے لوگوں کی رائے کے ساتھ، تو کم از کم سوچتے ضرور ہیں، سوال ضرور اٹھاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ کیا ضرورت ہے ہم یہ سب سلسلہ شروع کریں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے قیام مقدس کے متعلق جو وضاحت ان الفاظ کے ساتھ آغاز میں ہی یہ فرمائی، حمد و ثناء پروردگار کے بعد رسول و آل نبی پر درود و سلام کے بعد پہلا مطلب یہ بیان فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں شر پھیلانے نہیں نکل رہا، ظلم کرنے نہیں جا رہا، فساد پھیلانے نہیں جا رہا، ہرج و مرج پیدا کرنے نہیں جا رہا، بلکہ میں امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ قیام حکمران وقت یا یزید وقت کے خلاف کیا ہے، لیکن اس قیام کا مقصد اس وصیت نامے میں اصلاح امت قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ وضاحت کی ہے کہ میں حالات خراب کرنے نہیں جا رہا، حالات بگاڑنے نہیں جا رہا، بلکہ بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے جا رہا ہوں، بگڑی ہوئی حالت کو سنوارنے جا رہا ہوں۔ جب بگاڑ عام ہو جائے، فساد عام ہو جائے اور لوگ فساد کے خوگر ہو جائیں، اس فساد کے اصلاح کے لیے جو قدم اٹھے اس کو حالات خراب کرنے کا نام دیتے ہیں، یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ جب فساد عمومیت اختیار کر لے اور کوئی بھی اٹھ کر اس فساد کے خلاف قیام کرے، آواز اٹھائے، اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ یہ شر پھیلا رہا ہے، یہ فتنہ پھیلا رہا ہے، یہ لوگوں کے معقولات میں و معمولات میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ چونکہ عام لوگوں کے نزدیک، عوام کے نزدیک جو چیز عمومی ہو جائے وہ درست ہوتی ہے، جو اکثریت جس کام کو کرنا شروع کر دیں وہ ٹھیک ہوتا ہے، نزول قرآن کے وقت بھی یہی تصور اور ذہنیت موجود تھی کہ بت پرستی ایک ایسا کام ہے جو سب کر رہے ہیں، جب سب کر رہے ہیں تو اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا حرج ہے، اور جب دیکھا کہ ایک فرد واحد دعوی نبوت کر کے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، وہ بتگری جو سب کر رہے تھے، وہ بت پرستی جو سب کر رہے تھے، ان کو تعجب یہ تھا، اگر اسپیکر کا ایکو ختم کر دیں، درود پڑھیے محمد والے محمد، جو کام سب شروع کر دیں، سب حامی ہو جائیں، اکثریت اس کام کے انجام دینے میں شریک ہو جائیں اور دوسرے اعتراض نہ کریں، عام افراد، عام لوگوں کے نزدیک وہ اس کام کی صحت اور درستگی کی علامت ہے کہ ٹھیک کام ہو رہا ہے، چونکہ بولتے نہیں ہیں لوگ، اعتراض جو نہیں کر رہے سب، بس اس کا مطلب ہے درست کام ہے۔ جتنی گمراہیاں پھیلی، جتنی بدعتیں پھیلی، جتنے فساد عام ہوئے اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، ان سب کے پیچھے دلیل کے طور پر یہی بات ہے کہ اگر یہ غلط بات ہے تو سب کیوں کر رہے ہیں، سب کیوں مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی نے ہر حق بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اکثریت اس سے ہٹ کے سوچ رہے ہیں. اکثر کچھ اور سوچ رہے ہیں. چند مفاہیم ہیں قرآن ہی نے پیش کیے ہیں اور دین کے اندر جن کو اہمیت دی ہے دین نے. ہم اہمیت نہ بھی دیں لیکن دین نے ان کو دی ہے. ہماری اہمیتیں, ہم جن چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں, اہمیت دیتے ہیں, وہ کچھ اور صنف کی ہیں. دین جن چیزوں پہ اصرار کرتا ہے وہ کچھ اور چیزیں ہیں. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, ہم کچھ اور کھانے پہ اصرار کرتے ہیں, ڈاکٹر کچھ اور کھلانے پہ اصرار کرتا ہے. چونکہ وہ جو سمجھتا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے. ہمیں کوئی اور چیز اکسا رہی ہے, اسے کوئی اور چیز کہہ رہی ہے کہ اسے منع کرو ان سے. شوگر کا بیمار, شوگر کا مریض, وہ شکر کھانے کو پسند کرتا ہے, اس کا معالج و طبیب اصرار کرتا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا. یہ معالج اور مریض کی جنگ ہمیشہ سے ہے. جب تک مریض ہیں وہ معالج, مریض کچھ اور چاہتے ہیں, معالج کچھ اور چاہتے ہیں. یہ معالج و مریض جسمانی ہو یا روحانی ہو, روح کا علاج کرنے والے ہوں یا جسم کا علاج کرنے والے ہوں. اب چونکہ جسم کی اہمیت تو لوگوں کے پاس بن جاتی ہے, بعض اوقات جسمانی طبیب کی بات سن لیتے ہیں لیکن روح کی پہچان ہی نہیں ہے تاکہ اس کی بیماری کا بھی علم ہو. روح بیمار رہتی ہے, کسی کو معائنہ تک نہیں کراتے, چیک تک نہیں کراتے, بلکہ کبھی حال بھی نہیں پوچھا ہم نے روح کا. جب بھی ملاقات ہوتی ہے ایک دوسرے کے جسم کا ہی حال پوچھتے ہیں. جیسے اگر کسی معاشرے کے اندر یہ رواج پڑ جائے کہ صرف ان کے کپڑوں کے بارے میں پوچھا جائے, جی کپڑے ٹھیک ہیں آپ کے, استری شدہ ہیں, دھلے ہوئے ہیں, لیکن کبھی بھول کر بھی جس نے پہنے ہوئے اس کا حال نہ پوچھیں کہ آپ بھی تو خود بھی ٹھیک ہیں یا نہیں. کسی کے گھر جائیں فقط یہ پوچھیں کہ کپڑے ٹھیک ہیں آپ کے, لباس ٹھیک ہے آپ کا, وہ کہے ٹھیک ہے, ہم کہیں الحمدللہ, بس یہی پریشانی تھی آپ کے لباس کے بارے. کبھی خود اس کے بارے میں بھی پوچھ لو, ممکن ہے اس کا لباس ٹھیک نہ ہو لیکن خود ٹھیک ہو. یا بعض اوقات اس کا لباس ٹھیک نہ ہو, اس کا لباس ٹھیک ہو لیکن یہ خود ٹھیک نہ ہو. بہت سارے مریض ہیں جنہوں نے اچھا لباس, بہترین لباس پہنا ہوتا ہے لیکن خود اپنی صحت خراب ہوتی ہے. ہم اکثر ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی طبیعت ٹھیک ہے. طبیعت بھی ایک لباس ہے انسان کا. ایک لباس ہمیں درزی نے پہنایا ہے, ایک لباس اللہ نے پہنایا ہے. جو درزی نے پہنایا ہے وہ لباس کپڑے کا ہے, کاٹن کا ہے, سلک کا ہے, اور جو لباس اللہ نے پہنایا ہے وہ جسم کا ہے اور جلد کا ہے. ہم عموماً اس کا حال زیادہ پوچھتے ہیں جی طبیعت ٹھیک ہے. کبھی یہ بھی پوچھ لو کہ جس کی یہ طبیعت ہے وہ خود بھی ٹھیک ہے یا نہیں, وہ روح بھی ٹھیک ہے یا نہیں, وہ فطرت بھی ٹھیک ہے یا نہیں. ممکن ہے طبیعت بالکل ٹھیک ہو لیکن فطرت سرے سے ٹھیک نہ ہو, اس کا حال بگڑا ہوا ہو. کبھی اس کو معائنہ کرائیں, کبھی اس کو چیک کرائیں, اس کے اندر بہت ساری بیماریاں نکلیں گی. جس طرح بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بدنی طور پر فٹ سمجھتے ہیں, صحت مند سمجھتے ہیں, لیکن ایک معائنے کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ اس صحت مند کے اندر دسیوں بیماریاں پائی جاتی ہیں. آج کل کے زمانے میں جب ہر الا بلا کھا رہے ہیں اور ملاوٹ والی چیزیں کھائی جاتی ہیں, ملتی ہیں, کہیں کوئی چیز خالص نہیں ہے. خالصی و خلوص و اخلاص اٹھ گیا ہے سرزمین سے, زمین سے اٹھا لیا گیا ہے. ناخالصی کی وجہ سے نت نئی بیماریاں انسانوں کے اندر ہیں. لہذا جب آپ نے صحت مند ہونے کا یقین بھی ہو پھر بھی چیک کروا لیا کریں جا کر, پھر بھی کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے انسان کے بدن میں تاکہ بر وقت بیماری پکڑی جائے اور علاج ہو جائے. اسی طرح انسان کی روح کے اندر بیماریاں ہیں فراوان بدن سے زیادہ, چونکہ اتنی ملاوٹیں ہم بدن کے منہ میں نہیں ہنڈیلتے جتنی ملاوٹیں ہم روح کے منہ میں ہنڈیل رہے ہیں. جسم کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک منہ ہے, جسم کا پیٹ بھرنے کے لیے ایک منہ ہے, روح کا پیٹ بھرنے کے لیے پانچ منہ ہیں. اب ایک آدمی ایک منہ سے کھا رہا ہو اس کے پیٹ میں زیادہ جائے گا یا جو پانچ منہ سے کھا رہا ہو, جو پانچ منہ سے کھا رہا ہے جس کے پانچ دہن ہیں وہ زیادہ کھا رہا ہے اس کی نسبت جو ایک منہ سے کھا رہا ہے. یہ پیٹ بدن کا پیٹ ہے, اس کا راستہ ایک منہ ہے, لیکن روح کے پانچ راستے ہیں, روح کے پانچ منہ ہیں. منہ یعنی جہاں سے کوئی چیز اس کے اندر جاتی ہے. آنکھیں بدن کی آنکھیں ہیں لیکن روح کا منہ ہے یہ آنکھیں. کان یہ روح کا منہ ہے, یہ ذائقہ یہ بھی روح کا منہ ہے, یہ ناک یہ بھی روح کا منہ ہے, اور لمس کی قوت چھونے کی قوت یہ بھی روح کا منہ ہے. کیونکہ منہ اسی کو کہتے ہیں جہاں سے کوئی چیز اندر جا رہی ہو. ہمارے جو احساسات ہیں ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اس وقت سردی ہے؟ آنکھ کو تو نہیں پتہ چلتا سردی ہے, کان کو بھی نہیں محسوس ہوتا کہ سردی ہے, سماعت کو نہیں پتہ چلتا سردی ہے. بدن کے اندر ایک حص ہے جس کا نام ہے لامسا, چھونے کی قوت, اسے پتہ چلتا ہے سردی ہے اور گرمی ہے. ان پانچ منہ سے روح کے اندر مسلسل کچھ جا رہا ہے, ایک منہ سے پیٹ کے اندر کچھ جا رہا ہے. ایک منہ سے جو ہم کھاتے ہیں اس کے اندر اتنی ملاوٹ ہے کہ رگ رگ ہماری آلودہ ہو چکی ہے, ہر خلیہ اور ہر سیل آلودہ ہو چکا ہے ملاوٹ کی وجہ سے. ہر خلیہ آپ اپنے بدن کا کہیں سے نکلوا کے ٹیسٹ کرائیں, کہتے ہیں جب معائنہ کرتے ہیں کہتے ہیں کولیسٹرول زیادہ ہو گیا اس کا, چربی زیادہ ہو گئی اس کی, شوگر زیادہ ہو گئی اس کی, یورک ایسڈ زیادہ ہو گیا اس کا, یہ چیز زیادہ ہو گئی, وہ چیز زیادہ ہو گئی اس کی. یعنی ہر خلیہ ایک منہ سے کچھ ڈالنے کے نتیجے میں بدن کے سارے سیل و بدن کے سارے خلیات متاثر ہو گئے. تو جس کے اندر پانچ منہ سے مسلسل کچھ جا رہا ہے اس کو بھی ذرا چیک کروائیں, معائنہ کروائیں, دیکھیں اس کا کیا حال ہے, کرا کے دیکھیں معائنہ. البتہ یہ خیال رکھنا کہ بدن کا معائنہ بھی کسی طبیب سے کرائیں جو واقعاً طبیب ہو, ماہر ہو. کسی مریض سے جا کر اپنی بیماری کا حال نہ بتانا, جو خود مریض ہے. عموماً شوگر کا مریض دوسرے کا علاج کر رہا ہوتا ہے, جی یہ کہو تم شوگر میں بڑا اثر ہے آپ پر ہوا, کہتے نہیں ہماری تو 400 سے اوپر ہی رہتی ہے, لیکن آپ کہو شاید آپ پر اثر ہو جائے. اگر یہ اثر بخش ہے وہ مؤثر ہے تو آپ کی ٹھیک ہو جاتی ہے ابھی تک شوگر. مریض کا علاج نہیں کر سکتا, ڈوبتے کو نہیں بچا سکتا, بیمار کا معالج نہیں ہو سکتا. اگر ہم اپنی فطرتیں و اپنی روحیں معائنہ کروائیں, لیکن اس کے پاس جس کی اپنی فطرت سالم ہو, جس کی اپنی روح سالم ہو, نہ کہ مریض سے زیادہ وہ خود آلودہ ہو. بس اوقات چلے جاتے ہیں نا روحانی شخصیات کے پاس, روحانی بابا خود زیادہ آلودہ ہے مرید سے. وہ زیادہ مریض ہے، اس کے پاس جا کر کہتے ہیں میرے ذرا روح کا معائنہ کریے آپ، وہ کہتے ہیں بس روح آپ کی بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی سی اس میں مشکل ہے، اور اگر کچھ پیسہ تم مجھے دے دو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی تمہاری. جو خود مریض ہے وہ دوسرے کا علاج نہیں کر سکتا. آپ معائنہ کروائیں، اپنے نفوس کا معائنہ کروائیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے بدن کے طبیب خود نہیں بنائے، بدن کی طبابت خود انسانوں پہ چھوڑ دی، تاکہ پڑھ لکھ کے بیماریاں بھی سمجھ جائیں گے، دوائیں بھی کشف کر لیں گے، علاج بھی دریافت کر لیں گے. لیکن روح کے علاج کے لیے انسانوں پہ نہیں چھوڑا، بلکہ روح کے معالج خود بنا کے بھیجے. یہ تمہارے نفوس کے معالج ہیں، کیونکہ تمہارے یہاں کوئی ایسی اکیڈمی نہیں ہے جہاں روح کے معالج بنے، جہاں تمہارے نفوس کے علاج کرنے والے بنے. ان کے سامنے اپنا نفس جا کے رکھو، تمہیں پتہ چلے گا اس کے اندر کتنی آلودگیاں آ گئی ہیں. بعض اوقات ہم اپنے جسم کا ایک شعبہ چیک کروا لیتے ہیں، دوسرا چونکہ اس ڈاکٹر کو ہی نہیں پتا ہوتا یا ہم متوجہ نہیں ہیں، ایک شعبہ چیک کروا لیتے ہیں، دوسرا چیک نہیں کرواتے. شوگر چیک کروا لیتے ہیں، بلڈ پریشر چیک نہیں کرواتے. جب دوسری دفعہ جاتے ہیں، نیا انکشاف ہوتا ہے، جی آپ کو بلڈ پریشر بھی ہے، پہلے معائنہ نہیں ہوا تھا. بعض اوقات بدن کا مکمل چیک اپ کرا لیتے ہیں لیکن روح کو بھول ہی جاتے ہیں، فطرت کو بھول جاتے ہیں. طبیعت کا اتنا غلبہ ہے ہمارے اوپر، طبیعت اور فطرت دو الگ چیزیں ہیں اور دونوں انسان میں ہیں. طبیعت بدن کے تقاضوں کو کہتے ہیں، جسم کے تقاضوں کو طبیعت کہتے ہیں. یہ جس کا ہمیں بہت خیال ہے، طبیعت ناساز ہے، طبیعت ٹھیک ہے، طبیعت بحال ہے، طبیعت بے حال ہے، یہ سب طبیعت کے تذکرے رہتے ہیں. فطرت روح کے تقاضے کو کہتے ہیں. فطرت الگ چیز ہے. انہیں ایام اعضاء کا ایک اشرہ فطرت کے موضوع کے اوپر بیان ہوا ہے، اگر کوئی دلچسپی رکھتے ہوں صاحبان اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں، نیٹ پر بھی ہے اور شاید کیسٹ سی ڈی بھی آپ کو مل جائے. 9-10 روز کی گفتگو فقط فطرت کے اوپر ہے کہ فطرت کیا چیز ہے، انسان کے اندر کیا کیا پہلو ہیں، اور ان میں سے ایک فطرت ہے جس کا ذکر خداوند نے قرآن مجید میں فرمایا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. جس کی وجہ سے انسان حیوانات سے برتر اور ممتاز ہے. جسم کی وجہ سے ممتاز نہیں ہے. بعض لوگوں کا نظریہ ہے، مغربی مفکرین کا یہ نظریہ ہے کہ انسان اور جانور میں یہ فرق ہے کہ اس کی دم ہے، اس کی دم نہیں ہے. اس نے ترقی کی ہے، حیوان کی ترقی یافتہ نو ہے انسان. ترقی کیا کی اس نے، کہتے ہیں دم گر گئی اس کی، یعنی بندر تھا، دم گر گئی، کیا بن گیا، انسان بن گیا. بس اتنا فرق ہے اس میں اور اس میں، باقی کوئی فرق نہیں. اس انسان میں فطرت نہیں ہے، انہیں فطرت ملی ہی نہیں. جس طرح انہیں دنیا ساری تلاش کرتے ہیں، چاند پہ چلے جاتے ہیں، خدا نہیں ملتا. نہیں ملتا بعضوں کا. اسی طرح انسان کو، یعنی روح کو، روح نہیں ملتی کبھی، یعنی اسے اپنا پتہ نہیں ملتا کہ میں ہوں یا نہیں ہوں. تعجب نہ کریں، ہوتا ہے ایسے، جیسے چمگادڑ کو سورج نہیں ملتا، دن کی روشنی میں چمگادڑ کو سورج نہیں ملتا، اسے سب کچھ ملتا ہے لیکن سورج نہیں ملتا. اسی طرح بعضوں کو خدا نہیں ملتا، خدا گم ہو گیا ان کا. اب دلیلیں پوچھتے ہیں، کوئی دلیل ہے خدا ثابت ہو جائے، کوئی دلیل ہے جس سے پتہ چل جائے خدا ہے. لیکن جو خدا شناس ہے وہ کیا فرماتے ہیں، دعائے عرفہ میں سید الشہداء کیا فرماتے ہیں، اے پروردگار تو غائب ہی کب ہوا ہے تاکہ تجھے ڈھونڈوں. متا غبدہ، تو غائب کب ہوا ہے تاکہ میں تجھے تلاش کروں؟ اس کا کیا حال ہوگا جس کو خدا گم ہو جائے؟ بس بیٹھے علمی ادارے بنا کے، مدرسے بنا کے، اکیڈمیاں بنا کے خدا ڈھونڈ رہے ہیں، سب کچھ انہیں مل گیا، خدا نہیں مل رہا، خدا نہیں مل رہا ہوں. اسی طرح بعضوں کو اپنی روح نہیں ملتی، اپنی فطرت نہیں ملتی، اپنے آپ کو گم کر بیٹھتے ہیں، اپنا سراغ ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں، اوجل ہو جاتے ہیں اپنے آپ سے. کبھی بدن کو معائنہ کراتے ہیں، ایک پہلو چیک کراتے ہیں، دوسرے سے غفلت ہوتی ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر بھی بیماری ہے. کبھی طبیعت کی مکمل چیک اپ کر لیتے ہیں، ساری بیماریاں پتہ چل جاتی ہیں، لیکن روح کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم روح بھی ہیں. اور بعض اوقات بعض روح تک پہنچ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری فطرت تو ہے، ہم روح بھی ہیں، بلکہ ہم ہیں ہی روح. بدن ایک لباس ہے، ایک تعبیر یا ایک حکایت کے مطابق بدن روح کا لباس ہے. جس طرح یہ لباس، یہ بدن کا لباس ہے، یہ کپڑے کا، یہ بدن کا لباس ہے، اسی طرح یہ بدن روح کا لباس ہے. جیسے سردیوں میں کئی چیزیں پہنتے ہیں نا، آپ پہنتے ہیں نا، چند چیزیں پہنتے ہیں آپ، لباس کے اوپر لباس پہنتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ٹھنڈی ہوا نہ لگ جائے آپ کو، تاکہ ٹھنڈی ہوا نہ لگ جائے آپ کو. اسی طرح خدا نے تمہارے کئی لباس بنائے ہیں ہمارے، کیوں بنائے ہیں؟ تاکہ ہمیں فساد کی ہوا نہ لگ جائے، اس سے بچانے کے لیے کئی لباس پہنائے ہیں. فاسد نہ ہو جائے روح، طبیعت فاسد، طبیعت کو اس کا لباس بنا دیا روح کا. معائنہ کرائیں، روح کا معائنہ کرائیں، لیکن اس سے جس کی روح ہو، جس کو فطرت کا پتہ ہو، جو فطرت شناس ہو، جو فطرت آشنا ہو، جس کی فطرت بیدار اور زندہ ہو. بعض لوگ کوشش کر کے مرحلے روح تک و روحانیت تک پہنچ جاتے ہیں، اگرچہ جس طرح جسمانی معالج کم ہوتے ہیں، ٹھگ زیادہ ہوتے ہیں، اس طرح بعض روحانی معالج بھی، معالج کم ہوتے ہیں، ٹھگ زیادہ ہوتے ہیں. روحانیت کا جھانسا دے کر، روحانی امور کا جھانسا دے کر، سادہ لوگوں کو پیسے بٹورتے ہیں. اس کو خود اپنی روح کی خبر نہیں ہوتی جو روحانی معالج بنا ہوا ہے، خود اپنی فطرت سے ناآشنا اور دعوے دار ہے کہ میں دوسروں کی روح کا علاج کرتا ہوں. لیکن ہیں، اگر ٹھگ ہیں تو ان کے اندر، اسی سوسائٹی میں، یہ معاشرے کے اندر صحیح ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، درست بھی ہوتے ہیں، جو واقعاً بیماری کو سمجھتے ہیں اور دوا کو بھی سمجھتے ہیں. روح کے علاج کے لیے، روح کے علاج سے مراد جن نکالنا نہیں ہے. ہاں یہ نا بار بار ذہن میں، چونکہ ہمارے یہاں روح سے مراد روحانی بیماریاں، جن نکالنا، کسی نے تعویذ کر دیے، کسی نے کوئی کالا علم کر دیا، ہم روحانیات ان کو کہتے ہیں، ہم کالے علوم کو روحانیات کہتے ہیں، یعنی روحانیات کا ماہر ہے یہ. روحانیت جادو کا نام رکھا ہوا ہے، اور روحانی جادوگر. روح یعنی نفس انسان، فطرت انسان، حقیقت انسان. روحانیات کا ماہر وہ نہیں ہوتا جو جن نکالتا ہے. یہ بھی خاص قسم کی سوسائٹی کی بیماریاں ہیں. ہر سوسائٹی میں ہر آدمی کو جن نہیں ہوتا. آپ دیکھیں پنڈی میں جن زیادہ ہوتے ہیں، اسلام آباد میں کم ہوتے ہیں، شاید مہنگائی کی وجہ سے، کہ وہاں جن ہمیشہ غریب بستیوں میں، فقیر لوگوں کو جن ہوتے ہیں، پاگل ہیں جن بھی، امیروں کو کم ہوتے ہیں، جا کے ان کو لگے تاکہ فائدہ بھی ہو ان کا کوئی. کسی فیکٹری مالک کو جن لگیں، کسی بڑے افسر کو، جرنیل کو جن ہو جس کا عہدہ بھی زیادہ ہے، بڑا ہے، کسی حکمران کو جن ہو، پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو، کسی منسٹر کو جن ہو. جن جب بھی ہوتے ہیں کسی غریب کو، ان پڑھ کو، سادہ آدمی کو جن ہوتے ہیں. وہ جن نہیں ہوتے، جادو بھی نہیں ہوتا، کچھ جسمانی بیماری ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا جن جہالت کا جن ہے. جہالت کا جن جہاں موجود ہو وہاں پر وہ جسمانی علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، بلکہ کسی ٹھگ کے پاس چلے جاتے ہیں، آپ اس کا جن نکالیں. چند دن پہلے بھی خبر آئی تھی کہ بابا نے استری لگا لگا کے لڑکی مار دی، جن نکال رہے تھے ان کو، اسے بخار تھا، انہوں نے کہا جن ہو گئے، لوگ لے گئے والدین، جن نکالو، انہوں نے استری گرم لگا لگا کے جن کو اذیت کر رہے تھے، لڑکی مار دی. روحانیات سے مراد وہ ٹھگ بازی اور دھوکہ بازی جو رائج ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ نہیں ہے. یہ روحانیات نہیں ہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ جاہلیات ہیں. روحانیت یعنی روح، حقیقت روح، فطرت. روحشناس وہ ہیں جن کو خدا نے پرورش روح بشر کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور جن کو انسان کی فطرت اور روح سے آشنائی کے لیے منسوب فرمایا ہے، جنہوں نے آ کر سکھایا، ہمیں تعلیم دی کہ اے انسان، تو بدن نہیں ہے، تو روح ہے، تو فطرت ہے. لیکن ہم غافل ہیں عزیزان اس سے. اسی طرح ایک اور پہلو انسان کی زندگی کا معاشرتی پہلو ہے، یہ تیسرا پہلو ہے. طبیعت ایک پہلو ہے جو جسمانی پہلو ہے، فطرت اور روح ایک اور پہلو ہے، اور معاشرت و معاشرتی زندگی ایک تیسرا پہلو ہے. ہماری زندگیوں کے تین پہلو ہیں. ہم جسم بھی رکھتے ہیں، ہم روح بھی رکھتے ہیں، بلکہ ہم حقیقتاً ہیں روح، لیکن جن زدہ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہمیں کہ ہم روح ہیں یا جسم ہیں. بس وقت چکرا جاتا ہے نا آدمی، جب چکرا جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. تجربے والی چیزیں، بچپن میں تو یہ تجربہ سب نے کیا ہوگا، لیکن بڑھاپے میں بھی کیا جا سکتا ہے، بڑی عمر میں بھی. عموماً چھوٹے بچے گھومتے ہیں، ایڑی رکھ کے پھر گھومتے ہیں نا، چکر لگاتے ہیں، کبھی رسی پکڑ کے، کبھی کوئی چیز، چکر لگاتے ہیں، ایک ہی جگہ پر گھومتے رہتے ہیں. اگر 10-12-15 دفعہ گھومیں اور پھر کھڑے ہوں، تجربہ شدہ ہے، یہ حیرت کا اظہار نہ کریں گے، کوئی اتنی عالمانہ بات نہیں ہو رہی، ایک عام سی بات ہو رہی ہے جو سب کا تجربہ ہے. کیا ہوگا یہ کام، کسی زمانے میں کیا ہوگا، کیا ہے نا، ہو جب اپنی ایڑی پر ایڑی رکھ کے گھومتے گھومتے رہے گھومتے رہے، پھر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے کیا ہوا، گر گئے. کیوں گر گئے؟ دھکا دیا کسی نے؟ نہ، دھکا نہیں دیا کسی نے. کیا ہوا پھر؟ چکرا گئے. کیوں چکرائے؟ کیونکہ گھومے ہیں، یا کسی نے گھمایا ہے یا خود گھومے ہیں. گھومنے سے یا گھمانے سے چکرا جاتا ہے آدمی، اور جب آدمی چکرا جاتا ہے تو سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیلنس نہیں رہتا، توازن نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے. اور جب توازن خراب ہو جائے تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ میں چکرایا ہوا ہوں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ آسمان گھوم رہا ہے، چھت گھوم رہی ہے، دیواریں گھوم رہی ہیں، سب اس کو گھومتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں، حالانکہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں، کوئی چیز نہیں گھوم رہی، صرف اسے چکر چڑھا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے لیے الٹا گھمائیں، چکر ختم ہو جاتا ہے، یا کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائے، کھڑا رہے، تو وہ چکر ختم ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز اپنی جگہ پہ ٹک جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی دم درود کیا ہے جس سے یہ زلزلہ تھم گیا ہے، ورنہ ہر چیز घूम रही थी, कुछ भी नहीं घूम रहा था, आप चकराए हुए थे। इसी तरह जब इंसान चकरा जाए, उसे चक्कर चढ़ा दिए जाए, जिंदगी के चक्कर चढ़ जाए, मुश्किलात के चक्कर चढ़ जाए, बहुत सारे चक्कर जिंदगी में चढ़ते हैं ना, चक्करों में पड़ जाता है। पूछते भी हम एक दूसरे से कि आजकल किस चक्कर में पड़े हुए आप। जब इंसान चक्कर में पड़ जाता है तो चकरा जाता है, जब चकरा जाता है बहुत सारी चीजें उसे घूमती हुई नजर आती हैं, उसका तवाजुन बाकी नहीं रहता। जब तवाजुन बाकी ना रहे, उसे एहसास नहीं होता कि मैं घूम रहा हूं या दूसरे घूम रहे हैं, वो समझते दूसरे घूम रहे हैं, मैं ठीक हूं। इस कदर चकराए हम, चक्कर चढ़ा हमें कि हम ये भूल गए कि हम हैं क्या, हम ये समझे कि हम जिस्म हैं। इस चक्कर में फरामोश हो गया सब कुछ। चक्कर एक तो खुद घूमे, शौक भी था घूमने का बचपन की वजह से, फिर दूसरों ने भी तफरी के लिए हमें घुमाया, खूब घुमाया। जिसने जिसका हाथ चला उसने एक चक्कर उसने दे दिया, कभी मजहब के नाम पे चक्कर चढ़ा दिया, कभी सियासत के नाम पे चक्कर चढ़ा दिया, कभी हुक्मरान ने चक्कर चढ़ा दिया, कभी किसी लीडर ने चक्कर चढ़ा दिया, कभी किसी मिंबर से बैठे हुए किसी ने चक्कर चढ़ा दिया, कभी किसी और ने चक्कर चढ़ा दिया, किसी बाबा ने चक्कर चढ़ा दिया, कभी किसी दुकानदार ने चक्कर चढ़ा दिया। जिसका हाथ चला उसने एक चक्कर दे दिया, जब चकरा दिया, इतना चकरा दिया, अब उस चक्कर के अंदर तवाजुन खराब हो गया और हम यही भूल गए कि हम हैं क्या, यही याद नहीं रहा कि हम हैं क्या, इतना चकरा दिया गया। अब चक्कर चढ़े हुए इंसान को रोक के समझाओ कुछ कि भाई जरा आराम से रहो, बैलेंस अपना दुरुस्त करो, तवाजुन बरकरार करो, कोई बात सुनो, समझाओ आपको कि आपको चक्कर चढ़ा हुआ है। लेकिन चक्कर उतरे तो वो सुने, जब तक चक्कर चढ़ा हुआ है वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। जब भी कोई नबी किसी मुआशरे के अंदर मबऊस हुए, उससे पहले शोबदाबाजों ने कौम को चक्कर चढ़ाया हुआ था, फिरौनों ने चकराया हुआ था, सियासतबाजों ने चकराया हुआ था, मजहबी शोबदाबाजों ने चकराया हुआ था। लिहाजा जब नबी आए, उम्मत को रोक के कहा, भाई ए मेरी कौम बात तो सुनो, उम्मत इतनी चकराई हुई थी कि बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, हाजिर नहीं थी बात सुने। अजीजान, हमारी जिंदगी का एक अहम पहलू मुआशरत है, तबीयत है, फितरत है और मुआशरत। ये मुआशरत हमारी फितरत का हिस्सा है, तबीयत की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारी फितरत की जरूरत मुआशरत है। मुआशरत मिलकर जिंदगी बसर करने को कहते हैं, यानी वो जिंदगी जो दो आदमी मिलकर एक जिंदगी बसर करें, चंद आदमी मिलकर एक जिंदगी बसर करें, उसको मुआशरत कहते हैं। अगर चंद आदमी मिलकर, एक अपनी गाड़ी चला रहा हो, दूसरा अपनी गाड़ी चला रहा हो, इसको मुआशरत नहीं कहते। जिस तरह हॉस्टल में चंद आदमी रहते हैं, एक अपनी जिंदगी गुजार रहा है, दूसरा अपनी एक छत के नीचे और एक अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अगर पांच आदमी हॉस्टल में रहते हैं तो पांच जिंदगियां गुजर रही हैं, पांच आदमी अगर पांच जिंदगियां गुजारें, इसे मुआशरत नहीं कहते। ये मुआशरत नहीं है, मुआशरत पांच आदमी मिलकर एक जिंदगी गुजारें, यानी जहां पांच आदमी रहते हो वहां छह जिंदगियां होती हैं। हमने घर बनाए हैं खूबसूरत, उन घरों के अंदर रहना शुरू किया, उन घरों के अंदर घराना बनाया, घर होता है घराने के लिए, گھر ظرف ہے، جگہ ہے، گھر کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ گرانا، صوفہ ہو یا نہ ہو گرانا ضرور ہو، پلنگ ہو یا نہ ہو گرانا ضرور ہو، پردے ہو یا نہ ہو گرانا ضرور ہو، الماریاں ہو یا نہ ہو گرانا ضرور ہو، کچن ہو یا نہ ہو گرانا ضرور ہو، اے سی پنکھا ہو یا نہ ہو گھرانا ضرور ہو. ہم گھر بناتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر بھر دیتے ہیں اور اتنا ڈھیر لگاتے ہیں کہ گھرانے کی جگہ ہی نہیں رہتی. اتنا بھر دیتے ہیں گھر میں کہ گھرانے کی جگہ نہیں رہتی اس کے اندر. گھر گھرانے کے لیے ہوتا ہے. یہ چیزیں جن سے ہم گھر اپنا بھر دیتے ہیں، یہ گھر کی ضروریات نہیں ہے، یہ گھرانے کی ضروریات ہیں. پہلے گھر بناؤ، پھر اس گھر کے اندر گھرانہ بناؤ، پھر اس گھرانے سے پوچھو تیری ضروریات کیا ہیں. ہم پہلے گھر بناتے ہیں، پھر گھر بھر دیتے ہیں، پھر جب بہت بھر جاتا ہے ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ گھرانہ بنائیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے گھرانے کی. یہاں گھرانا ایک زندگی کو کہتے ہیں، ایک طرز زندگی کو، ایک انداز کو کہتے ہیں. زندگی کے انداز کو گھرانا کہتے ہیں. جو استعمال کی حد تک تو ہم سب استعمال کرتے ہیں، یہ ہمارا گھرانا، فلاں گھرانے سے تعلق ہے ہمارا. لیکن کبھی غور کریں کہ گھرانا ہے بھی یا نہیں. گھر چار دیواری سے بن جاتا ہے. چار دیواری اینٹوں کی ہو، پتھر کی ہو، مٹی کی ہو، خشت کی ہو، چار دیواری بن جاتی ہے. آپ جس میٹیریل سے گھر بنائیں گھر بن جاتا ہے، لیکن ہر میٹیریل سے گھرانا نہیں بنتا. آپ خشت کی دیوار بنائیں گھر کب گھر بن جائے گا، پکی دیوار بنائیں تو بھی گھر بن جائے گا. صرف فرق یہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے یا گھر کچا ہے یا پکا ہے. لیکن اس کچے گھر کے اندر یا اس پکے گھر کے اندر گھرانا جب بنانا ہے تو گھرانا ایک خاص طرز زندگی کو کہتے ہیں. وہ طرز زندگی اس گھر کے اندر جب آئے گی گھرانا بھی آ جائے گا. وہ طرز زندگی یہ نہیں ہے کہ اس گھر کے اندر چار یا پانچ آدمی ہوں اور ہر ایک اپنی زندگی گزار رہا ہو. گھر کے اندر اگر پانچ آدمی ہیں اور پانچ زندگیاں بسر کر رہے ہوں، یہ گھرانا نہیں، یہ ہاسٹل ہے. گھرانا اس وقت وجود میں آتا ہے جب پانچ آدمی یا چار آدمی، جب پانچ آدمی ملیں تو چھ زندگیاں وہاں پر ہوں. ایک پانچ آدمی کی الگ الگ انفرادی زندگی اور ایک پانچ کی مشترک زندگی. وہ چھٹی زندگی الگ زندگی ہے، اس کی بھی ایک حقیقت ہے. وہ زندگی بھی وجود میں آئے، جب تک وہ زندگی گھر کے اندر ایجاد نہیں ہوتی، گھر کے اندر آ نہیں جاتی، گھرانا پیدا نہیں ہوا. بے شک ایک اپنا نام باپ رکھ لے، دوسرا اپنا نام ماں رکھ لے، تیسرا اپنا نام بیٹا رکھ لے، چوتھا اپنا نام بیٹی رکھ لے، پانچواں اپنا نام بہو رکھ لے، لیکن گھرانا پیدا نہیں ہوگا جب تک یہ پانچ مل کر ایک چھٹی زندگی ایجاد نہیں کرتے. وہ چھٹی زندگی سب مل کر رکن بنے اس زندگی کے، نہ کہ ہم قریب قریب رہ کر میں اپنی زندگی بسر کروں آپ اپنی زندگی بسر کریں. جس طرح وہ مذاق کرتے ہیں آج کل کے جوان کہ امریکی دعوت کرتے ہیں ایک دوسرے کی. امریکی دعوت کیا ہوتی ہے؟ کہ اپنا اپنا کھانا لے کر ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا لیں. کہتے ہیں دعوت ہے، ہماری طرف سے دعوت ہے، کیا کریں کہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آئیں فلاں جگہ پر. میں اپنے گھر سے لے ہوں گا، آپ اپنے گھر سے لے، آپ اپنا کھانا کھائیں میں اپنا کھانا کھاؤں گا. صرف کھاتے ہوئے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے، یہ دعوت ہو جائے گی. اسے نہیں دعوت کہتے. دعوت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کہاں سے آئے، کوئی کہاں سے آئے، کوئی کہاں سے آئے، یہ سب آ کر ایک کھانا کھائیں، میزبان کا کھانا کھائیں، نہ کہ سب مل بیٹھ کر اپنا اپنا کھانا کھائیں، سب مل بیٹھ کر میزبان کا کھانا کھائیں۔ اگر ہم سب مل کر الگ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ہاسٹل ہے، گھرانہ نہیں ہے، گھرانہ معاشرت ہے۔ معاشرت یعنی باہمی زندگی، مل کر ایک زندگی تشکیل دینا اور مل کر اس زندگی کو گزارنا اور مل کر اس زندگی کے ارکان بنانا اور مل کر اس زندگی کی شرائط فراہم کرنا، یہ ہو جاتی ہے معاشرتی زندگی، جس کا ایک نمونہ گھرانہ ہے۔ بعض گھروں میں دیکھتے ہیں میاں بیوی رہ رہے ہیں، بچے بھی موجود ہیں، لیکن مشترک زندگی نظر نہیں آتی۔ سب بالواسطہ گفتگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ماں ناشتہ بنا کے رکھ دیتی ہے، بچے کو کہتی ہے ان سے کہو آ کے کھا لیں، وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے ان سے کہو آ کے کھا لیں، وہ جواب دیتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ آج ہم نے ناشتہ کہیں اور کرنا ہے، یہ کہتی ہے ان سے کہہ دو جہاں ناشتہ کرنا ہے پھر دوپہر کا بھی وہیں کھانا ہے۔ تو زندگی نہیں ہے، گھرانہ وجود میں آتا ہے ارتباطات سے، روابط سے۔ سب مل کر ایک الگ چیز ایجاد کریں، اس کا نام گھرانہ ہوتا ہے، اس کے سائے میں پھر انسان بنتا ہے، اس چیز کا نام ہے معاشرت۔ لیکن یہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہے۔ معاشرت کا اصل وجود یا معاشرت کا کمال یافتہ وجود امت ہے، کہ جب انسان امت بن جائے، توجہ فرمائیں، دین کیا آیا ہے، ہم نے کبھی زحمت نہیں کی، توجہ بھی نہیں کی، چونکہ اخبار بعض پڑھتے ہیں، اخبار فوٹو کے لیے پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، فوٹو دیکھتے ہیں، اس میں سے تصاویر دیکھ کے پھر رکھ دیتے ہیں۔ چھوٹے بچے وہ اخبار دقت سے لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، صرف فوٹو دیکھ کے پھر اس کو رکھ دیتے ہیں، یا کسی اور زبان کا اخبار ہو، عموماً ہمارے معاشرے میں انگریزی اخبار زیادہ فیشن ہے پڑھنا، جن کو انگریزی نہیں آتی وہ ضرور انگریزی اخبار پڑھتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں، ہاں فوٹو دیکھ کے سیدھا کرتے ہیں اخبار، پہلے اخبار الٹا پکڑا ہوتا ہے، ورقے الٹتے جاتے ہیں، تصویر آتی ہے پتہ چلتا ہے ٹیڑھا پکڑا ہوا، سیدھا کر لیتے ہیں، تصویریں دیکھ کے رکھ دیتے ہیں، کیوں پڑھا کیوں نہیں، تصویر کے نیچے بھی کچھ لکھا ہوا ہے، یہاں ایک کالم بھی لکھا ہوا ہے، آرٹیکل لکھا ہوا ہے، یہ نہیں پڑھا، اس کی زبان نہیں آتی، مجھے زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ یا بعض اوقات میگزین آتا ہے، میگزین میں کئی کالم ہوتے ہیں، کہانی ہوتی ہے اس میں، اور کھانے پکانے کے طریقے ہوتے ہیں، پکوان لکھا ہوتا ہے اس میں، کیا کیا طرز پخت، خواتین اٹھا کے پورے میگزین میں سے وہ صفحہ نکالتی ہیں جہاں پر کوئی ڈش بنانے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے، کوئی دوسرا اپنی دلچسپی کا صفحہ پڑھ لیتا ہے، اسی کے اندر لطیفوں کا بھی ایک صفحہ ہوتا ہے، ایک کالم ہوتا ہے یا صفحہ ہوتا ہے بعض میگزین کے اندر، اور بعض اخبار یا میگزین خریدتے ہی لطیفوں کے لیے ہیں، وہ لطیفے والا حصہ پڑھ کے پھر اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے، یہ میگزین کے اندر کئی کالم ہوتے ہیں، کئی صفحے ہوتے ہیں، اس کے اندر لطیفے بھی لکھتے ہیں، لطیفے اس کے سن کے یا پڑھ کے پھر باقی میگزین رکھ دیتے ہیں، اسے نہیں پڑھتے، کیونکہ باقی کی یا زبان سمجھ میں نہیں آتی یا کوئی اور ضرورت نہیں سمجھتے ہم۔ یہی حال ہم نے دین کا بھی کیا ہوا ہے، یہی حال دین کا کیا ہوا ہے۔ ایک اور مثال کے ساتھ بات کروں، شاید اس سے زیادہ واضح نظر آئے آپ کو، سمجھ میں آئے۔ اب دعوتوں میں، شادیوں میں، بلکہ اب تو شاید موت مرگ میں بھی یہ سسٹم آہستہ آہستہ شروع ہو گیا ہے، کھانے کا طریقہ بوفا لگاتے ہیں، بوفے، یعنی بہت ساری چیزیں پکا کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، نہ کرسی ہوتی ہے نہ دسترخوان ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، پلیٹیں بھی ڈھیر لگا دیتے ہیں، چمچ بھی رکھ دیتے ہیں وہاں پر، اور دو تین چیزیں پکا کے وہ بھی رکھ دیتے ہیں، پھر انتظار میں رہتے ہیں، ڈکن جب اٹھتے ہیں تو ہجوم ہوتا ہے کھانے کی ٹیبل پر، پہلے جا کے اوپر سے نگاہ کرتے ہیں کہ ہے کیا چیز یہ اس میں اندر، اگر نگاہ میں پسند آئے پھر سونگتے ہیں کہ خوشبو کیسی ہے اس کی، پھر تھوڑا سا اٹھا کے ڈال لیتے ہیں، پھر آگے گزر جاتے ہیں اگلی ٹیبل پر یا اگلے اس دیگچے میں برتن میں، تھوڑا سا اس میں سے نکالتے ہیں، اٹھا کے دیکھتے ہیں، تولتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، اگر صحیح نہ لگے واپس ڈال دیتے ہیں، اگلے میں چلے جاتے ہیں، یہی طریقہ ہوتا ہے نا جی، شادیوں میں ایسا ہی ہو رہا ہے نا، مومنین اسی طرح کھاتے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اور اتنا اچھا لگا یہ طریقہ ہمیں، کبھی سوچا کہ یہ آیا کہاں سے، یہ بوفے نظام آیا کہاں سے، یہ کھانے کا طریقہ کہاں سے سٹائل سیکھا ہم نے، کہ یہ اچھا ہے، کھلانے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے، کھانے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے، یہ دینداری دینداروں سے سیکھا ہے، دین سے، مذہبی طریقہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم کھانے کے بوفے لگائیں ہم نے مذہب کو بوفے بنایا ہے، بوفے بنا کے رکھا ہے، پھر اس کے بعد جا کے دیکھا یہ عبادت نماز، یہ تھکتا ہے آدمی، اس کو چھوڑو، یہ نہیں چاہیے، اب یہ تعلیم ہے، پڑھنا ہے نہیں، کتاب پڑھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں آدمی کے، اب دوسرا کام وہ بھی دین ہے نا، وہ بھی ہم نے نہیں کرنا ہے، دین کے سارے ڈونگے اٹھا کے، ڈکن اٹھا کے دیکھے، اس میں سے جو پسند آیا اس کو اپنا لیا، دین سمجھ کر کہ میں یہی، میرے لیے یہی کافی ہے، جس کو حلوہ اچھا لگا اس نے حلوہ لے لیا، جس کو بریانی اچھی لگی اس نے بریانی لے لی، جس کو چکن اچھا لگا اس نے چکن لے لیا، جس کو سویٹ اچھی لگی اس نے سویٹ، جسے جو پسند آیا اس نے اٹھا کے لے لیا، اسی سے ہم نے نکالا کہ یہ تو دینداری اگر اس طرح سے ہو سکتی ہے تو شادی بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے، کھانا بھی اسی طرح کھلانا چاہیے لوگوں کو، اپنی اپنی پسند کا کھائیں، ایک میزبانی کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہی دیکھ پکا کے رکھ دیتے تھے، پسند ہے یا نہیں ہے یہی کھاؤ تم، لیکن اب ایسے نہیں ہوتا، یہ طریقہ ہم نے دین سے سیکھا، دینداری پہلے ایسے دین اپنایا بوفے کے طور پر، ایک نے خدمت خلق لے لی، ایک نے نماز لے لی، ایک نے تسبیح لے لی، ایک نے لوٹا لے لیا، ایک نے مصلی لے لیا، ایک نے مدرسہ لے لیا، ایک نے ماتم لے لیا، ایک نے عزاداری لے لی، ایک نے نعرہ لے لیا، ایک نے یہ لے لی، بوفے سے سب کچھ اٹھا لیا نہیں، جبکہ خدا نے اس کو بوفے نہیں بنایا تھا، خدا نے اس سارے مجموعے کو ایک دن بنایا تھا، ایک دن بنایا تھا، یہ سب ملے تو ایک دن بنتا ہے، یہ سب کچھ انجام دو تو انسان دیندار بنتا ہے، یا کچھ بھی ترک نہیں کرنا، کسی کو نظر انداز نہیں کرنا، کسی سے چشم پوشی نہیں کرنی، سب کو انجام دینا ہے، یعنی کہ وہ انجام دے کے اس سے جان چھڑا لے، یہ انجام دے کے اس سے جان چھڑا لے، اسی طرح ہم نے دین سے وہ جو لطیفے والا پہلو تھا، جو تفریح والا پہلو تھا وہ لے لیا، انٹرٹینمنٹ لے لی دین سے، لیکن باقی چیزیں وہ کا یہ سخت ہیں، یہ امر بالمعروف سخت ہے، یہ دشوار ہے، یہ ہمارے لیے نہیں، یہ مولوی لوگوں کے لیے ٹھیک ہے، چھوڑ دیا، یہ دوسرے دین پر عمل کرنا، ہم نے دین کا 1% دینداروں کی بات کر رہا ہوں، دوسرے مائنڈ نہ کریں، دینداروں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے دین اپنایا ہوا ہے، 1% وہ دین جو ہم نے اپنایا ہوا ہے، اگر تمام عبادات پر انسان عمل کرے 1% دین پر عمل کیا، 99% دین ابھی باقی ہے، 99% دین انسان کی معاشرت کے بارے میں ہے، امت کے بارے میں ہے، سوسائٹی کے بارے میں ہے. اگر ہم فقط دین کو لے لیں اس حصے کو جو ہماری ذات سے مربوط ہے، ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے، اکثر حصہ دین کا ترک ہو جائے گا. اسی صورت میں اسی وقت امت کے اندر فساد اٹھتا ہے. ایک مذہبی امت کے اندر، ایک دیندار معاشرے کے اندر ایسی عالم میں اسی لمحے فساد اٹھتا ہے. وہ یہ سمجھیں کہ ہم دیندار بھی ہیں اور فساد میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. جس طرح کسی کو توہم ہو جائے میں صحت مند بھی ہوں اور وہ اندر سے بیمار بھی ہو. ہم نے معاشرت کے اصول دین سے نہیں لیے. معاشرت آبائی ہے، نمازیں الہی ہیں. کھچڑی پکائی ہوئی ہے نا، آبائی اور الہی کی. تھوڑا سا الہی لیا نمک، آٹا سارا آبائی ہے، نمک الہی ہے. کتنی ہوتی ہے مقدار آٹے میں نمک کی؟ چٹکی. کلو آٹا ہوتا ہے، چٹکی نمک ہوتا ہے. ہماری زندگیاں، ہماری معاشرت، ہمارا رہن سہن، ہمارا گھرانہ، ہماری قوم، ہماری سوسائٹی، اس کے اندر سب کچھ آبائی ہے، اس کے اندر نمک الہی ہے. صرف نمکین کرنے کے لیے، اس کلچر کو نمکین کرنے کے لیے تھوڑا سا دین ڈال دیا اس کے اندر، تاکہ تلخ نہ ہو، پھیکا نہ ہو، نمکین بنا لیا. انبیاء جب آئے اپنی قوموں کو، آ کر کہا یا قوم اعبدوا اللہ تعالوا الى ما انزل اللہ، جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ. جواب دیتے تھے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ کافی ہے جو ہم نے اپنے آبا سے لیا ہے. آبا سے کیا لیا؟ کلچر لیا، ثقافت لی، یہ تہذیب لی. ہمارے گھرانے کلچرل ہیں، ہماری سوسائٹی کلچرل ہے، ہماری معاشرت کلچرل ہے، ہمارے روابط کلچرل ہیں، آبا سے لیے ہیں. لیکن اسی آبائی کلچر کے اندر کبھی کبھی رنگ دین بھی بھر دیتے ہیں. کبھی کبھی چٹکی اس کے اندر. سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن. 365 دن میں کتنے دن ہم آتے ہیں چٹکی ڈالتے ہیں اس میں؟ 10 دن. 365 دن میں سے 355 دن، 355 دن گزرتے ہیں نا ہماری زندگی کے، بلکہ 365 ہی پورے گنے ہم. 365 دن، چونکہ 10 دن بھی، 10 دن پورے تو نہیں ہوتے، 10 دنوں میں روزانہ ایک گھنٹہ، ایک گھنٹے سے زیادہ ہوتے چٹھی لکھ کے دیتے مولانا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہم نے جانا ہے، پیچھے ٹی وی دیکھنا ہے، ادھر ڈرامہ آ رہا ہے، فلم لگنے والی ہے ابھی. ایک گھنٹہ ہوتا ہے نا، 10 دن تو اس کو ہم نے، 10 دن تو ایسے کہہ دیا، 10 دن، 10 دن ہر روز ایک گھنٹہ، یعنی 10 گھنٹے سال میں، 10 گھنٹے سال میں، 10 گھنٹے تو چٹکی بھی نہیں بنتی. 365 دن میں سے 10 گھنٹے اس کے اندر دن ڈال دیتے ہیں، اور پھر خوش ہیں اسی بات پر کہ ہم دیندار ہو گئے. جبکہ خدا نے دین کس لیے بنایا تھا؟ خدا نے دین ہمارے 365 دنوں کے لیے بنایا تھا. یہ 365 دن پورے دن، 365 دن کے اندر ہر 24 گھنٹے کے لیے دین، ہر گھنٹے کے لیے دین، ہر گھنٹے کے اندر 60 منٹ میں سے ہر منٹ کے لیے دین، اور 60 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ کے لیے دین. یعنی کہ دین کی صرف چٹکی زندگی میں ڈال لو. یہ معاشرت دین کی بنیادوں پر استوار ہو. فساد کہاں پیدا ہوا اور اس فساد کو حل کرنے کے لیے رائے حل کیا ہے؟ رائے حل کربلا. سید الشہداء فرماتے ہیں لم اخرج اشر ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، میں شر پھیلانے نہیں جا رہا. تعجب ہے کہ تم جو بیماریوں میں ڈوبے ہوئے ہو اور تمہاری بیماری کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے، تمہاری نمازوں کے ہوتے ہوئے، تمہاری زیارتوں کے ہوتے ہوئے، تمہارے حج کے ہوتے ہوئے تم حج بھی کر رہے ہو، تم روزہ رسول کی زیارتیں بھی کر رہے ہو، تم نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، تم اپنے روزمرہ کی معمولات انجام دے رہے ہو، اور تمہارے انہی معمولات کے اندر یزید آ کر تم پر سوار ہو گیا، یزید کا آ کر تم پر مسلط ہو جانا یہ تمہاری بیماری کی علامت ہے. اگر تم بیمار نہ ہوتے کبھی یزید تم پر مسلط نہ ہوتا. یہ امت کی بیماری کی علامت ہے. اگر امت بیمار نہ ہوتی یزید مسلط نہ ہوتا اس کے اوپر. آج پیچیدہ تر یزیدیت انسانیت کے اوپر مسلط ہے، اور یہ سب امت کی بیماری کی علامت ہے. پاکستان کے حالات، پاکستان کی موجودہ صورتحال، یہ ملکی مسائل، یہ سب امت کی بیماری کی علامت ہیں. اگر امت بیمار نہ ہوتی، اگر امت میں فساد نہ ہوتا، ہرگز اس امت کے اوپر دہشت گرد مسلط نہ ہوتے. اگر یہ امت بیمار نہ ہوتی اس امت کے اوپر رشوت خور حکمران مسلط نہ ہوتے. اگر یہ امت بیمار نہ ہوتی اس کے اوپر بے عمل مذہبی حکمران و مذہبی نام نہاد لیڈر مسلط نہ ہوتے. اگر یہ امت بیمار نہ ہوتی 20,000 کلومیٹر سے دور سے اٹھ کر اس کے معاملات میں مداخلت نہ ہوتی. اگر یہ امت بیمار نہ ہوتی اس طرح سے اس کی آبرو نہ لٹتی، اس کا شرف نہ لٹتا، اس کا وقار نہ لٹتا. اس کی بیماری کی علامت ہے. معائنہ کرائیں تو پتہ چلے گا کہ بیمار ہے. یا تو معائنہ بھی کرانے کی ضرورت نہیں ہے، بعض بیماریاں اتنی واضح ہوتی ہیں. خدا انشاءاللہ تمام مریضوں کو شفا دے جو جس بیماری میں مبتلا ہے، لیکن بعض بیماریاں اتنی واضح اور روشن ہوتی ہیں. اگر کسی کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہو، آنکھیں زرد ہو گئی ہوں، گال اندر پچکے ہوئے ہوں، اور اسے مسلسل بخار ہو، ٹیمپریچر ہو، اسے تو معائنہ کرانے کی بھی ضرورت نہیں. کیا ہے اس کو؟ یا ٹی بی ہے یا یرکان. اس کو یرکان ہے، اس کو تو معائنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، واضح ہے کہ بیمار ہے. سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ امت بیمار ہے، یزید کا ہونا علامت ہے کہ امت بیمار ہے. اگر کسی بدن پہ پھوڑا نکل آئے، یہ پھوڑا علامت ہے کہ بدن بیمار ہے. یزید امت کے پیکر پہ پھوڑا ہے، یہ پھوڑا ہے. اب اگر ہاتھ خوش ہو کہ پھوڑا گردن پہ ہے، پاؤں خوش ہو کہ پھوڑا گردن پہ ہے، گھٹنا خوش ہو کہ پھوڑا گردن پہ ہے، انگلیاں خوش ہو کہ پھوڑا گردن پہ ہے، زبان خوش ہو کہ پھوڑا گردن پہ ہے، میں تو ٹھیک ہوں. اسے معلوم نہیں ہے کہ تو اسی پیکر کا عضو ہے. تو ہاتھ ضرور ہے لیکن اسی پیکر کا حصہ ہے تو، اور اس پیکر کے کسی عضو پر پھوڑا نکلے وہ تیرے اوپر بھی پھوڑا ہے. یہ تیرے اوپر بھی پھوڑا ہے. اس سوسائٹی کے اندر ہر فساد، ہر جرم جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر ہر جرم و ہر فساد پیکر کے اوپر پھوڑا ہے، وہی پیکر جس کا عضو ہیں ہم. یعنی یہ گورا ہمارے بدن پہ پھوڑا ہے. اگر یہ پھوڑا ہم نے ختم کر دیا ہم صحت مند ہیں، لیکن اگر پھوڑا ہم سے ختم نہ ہوا، ہم اپنے کاموں میں لگا، ہاتھ اپنے کاموں میں لگا رہے، ٹانگیں اپنے کاموں میں لگی رہے، آنکھیں اپنے کاموں میں لگی رہے کہ گردن پہ پھوڑا ہے، ایک دن یہ ہاتھ بھی کوڑ کا شکار ہو جائے گا، ایک دن یہ پاؤں بھی اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا، یہ پھوڑا سب کو مفلوج کر دے گا۔ اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کس طرح سے اصلاح ہو؟ اصلاح سید الشہداء نے جو کام آغاز کیا، وہ قیام جو شروع سید الشہداء نے کیا لیکن ابھی ختم نہیں۔ عزیزان، ہمیں بہت ساری چیزوں کو تصحیح کی ضرورت ہے، صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذہنیتوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنی تصورات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ ذہنیتیں بنا کر بیٹھے ہیں کہ امتوں کے کام امام کرتے ہیں، اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، امتوں کے کام امام کرتے ہیں، ہر ایک ذہن میں یہ تصویر ہے، اسی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ امتوں کے کام امام نہیں کرتے، امام امتوں کی رہبری کرتے ہیں، امتیں اپنے کام خود کرتی ہیں، امام امتوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کبھی بھی امتوں کی جگہ پر آ کر امام کوئی کام نہیں کرتا، ہمیشہ امت کا کام امت کو کرنا ہوتا ہے۔ بلکہ یہ بھی سن لیں، آخری جملہ یہ بھی سن لیں کہ امتوں کے کام زیادہ ہوتے ہیں، امتیں اپنا فریضہ بھی ادا کرتی ہیں، اور وہ راستے جن کا آغاز امتوں کے اماموں نے کیا ہوتا ہے اور وہ راستے ابھی انتہا کو نہیں پہنچے، امتوں نے ان رہوں کو بھی تکمیل کرنا ہوتا ہے، امتوں نے ان رہوں کو تکمیل کرنا ہوتا ہے۔ سید الشہداء نے قیام کا آغاز کیا، قیام کا اختتام نہیں کیا، قیام شروع کیا لیکن کہیں بھی اعلان نہیں کیا کہ میرا قیام ختم ہو گیا۔ بلکہ عصر عاشور جب زندگی ختم ہو رہی تھی، اس وقت اعلان کیا، ایوہ الناس، پوری بشریت کو اعلان کیا، ایوہ الناس میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میرا قیام ختم نہیں ہو رہا۔ اگر زندگی ختم ہو رہی ہے تو قیام کیسے جاری رہے گا؟ فرمایا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، حل من ناصر ینصرنا، اسی لیے تو استغاثہ بلند کر رہا ہوں کہ حل من ناصر ینصرنا۔ یہ استغاثہ کب امام نے کیا؟ جب تمام انصار شہید ہو چکے تھے، اس لیے نہیں کیا کہ کوئی حبیب ابن مظاہر کو آگے بچائے، اور جب تمام بنو ہاشم بھی شہید ہو چکے تھے، یہ استغاثہ اس لیے نہیں کیا کہ کوئی میرے اکبر کو آ کر بچائے، بلکہ یہ استغاثہ اس وقت کیا جب اصغر بھی ذبح کروا چکے تھے، اور جب خود لباس جنگ و زرہ زیب تن کر چکے تھے اور شہادت کے لیے آمادہ ہو چکے تھے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جب بہت سارے زخم بھی امام کھا چکے تھے، اس وقت یہ استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ کوئی سوچے کہ اب یہ استغاثہ بلند کرنے کی کیا معنی ہے؟ اگر صبح بلند کیا ہوتا، ناصر مانگے ہوتے، کوئی آپ کی مدد کو آتا، ابھی آپ کے بچے سالم ہوتے، لیکن بچے کٹوا کے، ذبح کروا کے، اکبر شہید کروا کے، اصغر کو تیر مروا کے، پھر آ کر کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا، جواب کیا دیں گے؟ جواب یہ نہیں دیں گے کہ میں لوگوں سے مدد مانگ رہا ہوں کہ میرے بچے بچائیں، میں نے اپنے بچے کٹوائے تاکہ لوگوں کو نجات دوں، میں لوگوں سے قربانیاں نہیں مانگتا کہ حسین کو بچاؤ، حسین قربانیاں دے رہے تاکہ امت کو نجات دے۔ پھر کیوں استغاثہ ہے؟ یہ استغاثہ اس لیے ہے کہ میں نے قیام کا آغاز کیا ہے، میں اس قیام کو عصر عاشور تک پہنچایا ہے میں نے، لیکن عصر عاشور کے بعد اب اس قیام کو آگے بڑھنا ہے، عصر عاشور کے بعد اس قیام کو آگے بڑھنا ہے۔ مجھے وہ چاہیے اب، ہر نسل کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر زمانے کے اندر، جو میرے مقصد کو آگے بڑھائیں، جو میری راہ کو آگے بڑھائیں۔ عزیزان، یہ عزاداری یہ رسومات کا نام نہیں ہے، یہ لوگوں کو ستانے کا نام نہیں ہے، یہ ہر جو مرض پھیلانے کا نام نہیں ہے، یہ ملکی آلات بگاڑنے کا نام نہیں ہے، یہ لوگوں کو تنگ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس قیام کو آگے بڑھانے کا نام ہے جو سید الشہداء نے قیام شروع کیا تھا. کون سا قیام؟ اصلاح امت کا قیام. کون سی امت؟ جس کو فساد دامنگیر ہو گیا تھا. فساد امت کا علاج عزاداری ہے. فساد امت کا علاج مقصد حسین کو پہنچانا دنیا تک, سنانا دنیا کو کہ یہ مقصد حسین علیہ السلام تھا. عزاداری کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے, صرف معلومات حاصل کرنا بھی نہیں. بعض عزاداری کے اندر پیچھے معلومات کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ایسی مجلس میں جائیں جہاں سے معلومات زیادہ سے زیادہ ملے ہمیں. اگر معلومات مل بھی جائیں لیکن مقصد حسین احیاء نہ ہو, زندہ نہ ہو, یہ عزاداری وہ عزاداری نہیں ہے جو حضرت زینب نے شروع کی تھی. روایت میں ہے کہ جب سید الشہداء نے استغاثہ بلند کیا خیام حسینی سے, ایک ہستی نکلی, حمید جو دشمن کی صف میں بیٹھا راوی تھا نقل کرتا ہے کہ ہم نے استغاثہ حسینی کے جواب میں ایک شخصیت کو آتے دیکھا خیام حسینی سے باہر. وہ کون شخصیت تھی؟ جس کے ایک ہاتھ میں شمشیر تھی اور ایک ہاتھ ایک خاتون کے کندھے پر تھا. آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مقتل کی طرف آ رہا ہے, اس احساس کے ساتھ کہ کسی غریب نے مدد مانگی ہے. سید الشہداء نے آواز دی, بہنا حجت خدا کو واپس لے جاؤ خیمے میں, اگر سجاد مقتل میں آ گئے نسل رسول ختم ہو جائے گی. بی بی لے گئی سید سجاد کو خیمے میں لے گئی اور کیا فرمایا, بیٹا سجاد غربت کے اس استغاثے کا جواب میں دوں گی. عزیزان جب بھی کوئی ولی تنہا ہوا ہے, کبھی ماں آئی ہے اس ولی کے حفاظت کے لیے, کبھی بیٹی آئی ہے. ایک دن علی مدینے میں تنہا رہ گئے, فاطمہ نکلی, علی یہ میرا میدان ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جب لوگ آئے مدینے کے اندر درے بتول کو جلانے کے لیے, کیوں علی باہر نہیں آئے؟ یہ غلط فہمی ہے. امیر المومنین اٹھے, قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا, جناب سیدہ نے کہا, علی آپ نے بڑے میدان مارے ہیں, بدر میں آپ گئے ہیں وہ آپ کا میدان تھا, خندق میں آپ گئے ہیں وہ آپ کا میدان تھا, احد میں آپ گئے ہیں وہ آپ کا میدان تھا, خیبر میں آپ گئے ہیں وہ آپ کا میدان تھا. اے علی آج یہ زہرا کا میدان ہے, یہ جنگ میں لڑوں گی, یہ آپ کا میدان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی ولی تنہا رہ جائے, اگر ولی خود اٹھ کر اپنا دفاع کرے تو یہ سنت بن جائے گی. پیروکار یہی سمجھیں گے کہ ولی خود اپنا دفاع خود کرے. آج زہرا علی کی شیعہ بن گئی, شیعہ بن کر باہر آ گئی. اور ایک دن مدینے میں ماں نکلی, ایک دن کربلا سے بہن بیٹی نکلی. ایک ولی کی ندا کا اس نے جواب دیا, ایک ولی کی ندا کا بیٹی نے جواب دیا. کہا بھیا پرواہ نہیں کرنا, بھیا میں حسین آپ کو نہیں بچا سکی لیکن آپ کا مقصد ضرور بچا لوں, آپ کا مقصد ضرور بچا لوں. کس طرح بچا لوں گی؟ اس دردناک طریقے سے بچاؤں گی دنیا بھول بھی نہیں سکے گی. اس طرح زینب مقصد حسین بچائے گی کہ کوئی باضمیر و بغیرت بھول نہیں سکے گا. اور یہ بھی ماں سے سیکھا تھا. ماں نے کہا اے علی آج میں آپ کو دشمن کے حوالے ہونے کرنے سے تو بچا نہیں سکی, لیکن ایسا قدم اٹھاؤں گی کہ قیامت تک, قیامت تک علی آپ کی غربت کو کوئی بھول نہیں سکے گا. کیا کہا؟ کہا علی جب مجھے دفنانا, جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں, مجھے رات کو غسل دینا, مجھے رات کو کفن دینا, مجھے رات کو دفن کرنا. کیوں بی بی؟ رات کو کیوں کیا جائے؟ اس لیے کہ قیامت تک ایک سوال اٹھا کے جانا چاہتی ہوں, اور اے علی جب مجھے دفن کرنا, میری قبر کا نشان مٹا دینا, کسی کو پتہ نہ ہو زہرا دفن کہاں ہوئی ہے. قیامت تک آنے والے سنیں گے صحیح کہ رسول کی ایک بیٹی تھی جس کے لیے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. رسول کی بیٹی تھی جس سے جبریل اجازت لے کے اندر داخل ہوتے تھے, رسول کی بیٹی تھی ملک الموت جس کی اذن کے بغیر اندر نہیں آتا تھا. وقت رحلت رسول, رسول اللہ کا سر اقدس جناب زہرا کی آغوش میں تھا, دروازے پہ دستک ہوئی, بی بی فرماتی ہے دستک دینے والے واپس چلا جا, تجھے معلوم نہیں میرے بابا کی حالت اس قابل نہیں ملاقات کر سکیں. دوبارہ دستک ہوئی, دوبارہ بی بی نے یہی جملہ فرمایا. جب تیسری دفعہ دستک ہوئی, رسول اللہ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا میری بیٹی یہ تیرے احترام میں اجازت مانگ رہا ہے, یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا. زہرا تیرا احترام اتنا ہے پروردگار کے ہاں کہ خدا نے ملائکہ کو بھی کہا ہوا ہے جب در زہرا پہ جاؤ فاطمہ سے پوچھ کے جایا کرو, فاطمہ سے پوچھ کے جایا. اسی در پر آج قوم آ گئی, ایندھن لے کر آ گئی, آ کر کہا ابو الحسن کو باہر بھیجو. بی بی باہر آ کر کہتی ہیں جب تک سیدہ زندہ ہے کوئی ناپاک ہاتھ ابو الحسن تک نہیں جا سکتا, کوئی ناپاک ہاتھ نہیں جا سکتا. کہنے لگے ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. دھمکی دے کر انتظار نہیں کیا جواب کا, فوراً آگ لگا دی. آگ کے شعلے مدینے سے اٹھ رہے تھے, در رسول سے اٹھ رہے تھے. وہ دروازہ کہ جب بھی رسول اللہ مدینے سے باہر جاتے واپس آتے اور آ کر اس در پر آئے تطہیر پڑھا کرتے تھے اور آ کر سلام پڑھتے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, اے اہل بیت النبوہ درود ہو, رسول خدا کا درود ہو آپ پر. اسی در سے آج شعلے بلند ہو رہے ہیں. پھر در جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا کہ جل کر راکھ ہو جائے, جل کر گر جائے, انتظار نہیں کیا. ابھی شعلہ بلند ہوا دروازے کو ٹھوکر سے گرایا گیا, دروازہ گرنے کی آواز نہیں آئی, کوئی اور آواز لوگوں نے سنی. کیا آواز سنی؟ آواز آئی الیہ الیہ یا فضا, اے فضا آئیو, بوسن شہید ہو گئے. فضا آتی ہے آ کر جناب سیدہ کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے, فرماتی ہے فضا میری بات ذرا غور سے سنو, علی کو خبردار ہونے نہ دینا کہ زہرا زخمی ہو گئی ہے. علی کو پتہ نہ چلنے پائے, کیوں؟ اس لیے کہ علی احساس تنہائی کریں گے, علی کو معلوم ہو جائے گا کہ پورے مدینے میں ایک زہرا میری محامی تھی وہ بھی زخمی ہو گئی. چلے گئے زخمی زہرا سے گزر کر آگے چلے گئے, اندر چلے گئے, اندر جا کر آپ کے مولا کو لے کر آگے. کس طرح سے لے کر آئے میں بیان نہیں کر سکتا, کبھی بھی زبان میں جرت نہیں ہوئی وہ الفاظ روایت اور تاریخ کے دہرا دوں کہ کس طرح علی کو لے کر آئے. بس اتنا سن لو, اندازہ لگا لو کہ اس طرح سے آپ کے مظلوم مولا کو لے کر آئے کہ جب زہرا کے قریب سے گزرے بی بی کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا, اپنے زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کر علی کے دامن پہ ڈال دیا, مضبوط سے دامن تھام لیا اور فرمانے لگی کہ میں زخمی ضرور ہوں لیکن علی کو جانے نہیں دوں گی, کوئی علی کو نہیں لے جا سکتا زہرا کی آنکھوں کے سامنے, کوئی بھی گزر نہیں سکتا. یہ لعین جو لے کے جا رہا تھا یہ خود بتاتا ہے. اس سے پوچھا کسی نے کہ بتا آپ نے زہرا کا ہاتھ کیسے چھڑایا علی کے دامن سے, یہ خود بتاتا ہے کیسے چھڑایا. بڑا دردناک جملہ ہے, بڑا دردناک جملہ ہے. کس طرح سے ہاتھ چھڑایا؟ کہتا ہے میں نے ہاتھ چھڑانے کے لیے علی کو اپنی طرف کھینچا, چند قدم اپنی طرف کھینچا. جب میں نے علی کو کھینچا اس نیت سے کہ ساتھ بی بی کا ہاتھ چھوٹ جائے, ہاتھ نہیں چھوٹا بلکہ زہرا جو ریت پہ لیٹی ہوئی تھی اور دامن علی پہ ہاتھ تھا, گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں نے امیر المومنین کو کھینچا تو زہرا ریت پہ کھنچتی چلی آئی, سا کھنچتی چلی آئی لیکن ہاتھ نہیں چھوڑا. کہ میں سمجھ گیا یہ ہاتھ اتنا مضبوط ہے کہ نہیں چھوٹے گا. کہتا میں نے دائیں دیکھا, میں نے بائیں دیکھا, میرے قریب کنفذ کھڑا تھا, اس کی کمربند میں تازیانہ تھا, میں نے تازیانہ نکالا, تازیانہ نکال کر اس زور سے ہوا میں لہرا کر دست اطہر زہرا پہ مارا کہ ہاتھ چھوٹ گیا, نیلا زخم پڑ گیا, ہاتھ لہرا کر فرمانے لگی علی اللہ کے حوالے. Thank you. على لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، پروردگار امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیتنی سنابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق کی مدد فرما، مظلومین کشمیر کو آزادی عطا فرما، مظلومین افغانستان کی مدد فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، دشمنان انقلاب اسلامی کو نیست و نابود فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ملک کے اندر دہشت گردی اور ناامنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سرزمین پاکستان پر اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما، دشمنان آزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے و بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.